نکل کے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. نوجوان چاہیں تو ان کی آواز سنی جائے گی. نوجوان چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ان تمام باتوں کو سمجھیں کہ وہ ایک پیسیف ریسیپینٹ نہیں ہے, ان کو ایکٹیو ڈیمانڈر بننا چاہیے.
جی ڈاکٹر نیر صاحب, معذرت کے ساتھ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, آئندہ بھی اس ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی. سامعین اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
پاکستان میں زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
کلبھوشن جادو کو سزائے موت سنائے جانے پر بھارت کا سخت رد عمل. پاکستانی ہائی کمشنر وزارت خارجہ میں طلب. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
بھارتی کشمیر میں شہری ہلاکتوں کے بعد تناؤ میں اضافہ, احتجاجی ہڑتال سے کاروباری زندگی مفلوج. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل, مفصل رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد.
کشمیر سمیت تمام تنازعات کے پرامن حل کے خواہاں ہیں, دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے آرڈیننس کی منظوری دے دی. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان, تفصیل تھوڑی دیر بعد.
بچوں میں غذائیت کی کمی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بلوچستان کی حکومت اقدامات کر رہی ہے. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, دنیا کے سات بڑے صنعت ملکوں پر مشتمل گروپس جی سیون کے وزرائے خارجہ کا سالانہ اجلاس پیر کو اٹلی کے شہر ٹسکنی میں ہو رہا ہے. اس موقع پر امریکہ کے وزیر خارجہ نے پیر کے روز دنیا کی ان جارحیت کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے نئے امریکی عزم کا اظہار کیا ہے جو ان کے شہریوں پر حملے کرتے ہیں. وزیر خارجہ پچھلے ہفتے شام پر امریکی میزائل حملے پر عالمی لیڈروں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے ایک بیان کے مطابق مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی فوج کے ایک بیان کے مطابق زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی. گزشتہ سال پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ 3 مارچ 2016 کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران ایک بھارتی شہری کلبھوشن یادو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا, جو مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ادارے را کا ایجنٹ اور بھارتی بحریہ کا حاضر سروس ملازم ہے. اگرچہ بھارت نے یہ تسلیم کیا تھا کہ کلبھوشن اس کا شہری ہے اور وہ بھارتی بحریہ کا سابق افسر ہے, تاہم بھارت کی طرف سے اس الزام کو مسترد کیا جاتا رہا کہ کلبھوشن کا تعلق انٹیلیجنس ادارے را سے ہے. پاکستان میں گرفتاری کے بعد بھارت نے کلبھوشن یادو تک سفارتی رسائی کا مطالبہ بھی کیا تھا, تاہم پاکستان کی طرف سے سفارتی رسائی نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر سے پیر کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ کلبھوشن یادو پاکستان میں حسین مبارک پٹیل کے نام سے کام کر رہا تھا اور اس کے خلاف مقدمہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یعنی ایک فوجی عدالت میں آرمی ایکٹ کے تحت چلایا گیا, جس میں کلبھوشن کے خلاف تمام الزامات کو درست پایا گیا. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ کلبھوشن نے میجسٹریٹ کی عدالت میں اعتراف کیا کہ انہیں را کی طرف سے پاکستان میں کاروائیوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. فوج کے بیان میں کہا گیا کہ کلبھوشن کو قانون کے مطابق دفاع کے لیے وکیل کی سہولت بھی فراہم کی گئی تھی, جبکہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کلبھوشن یادو کو سنائی گئی سزا کی توثیق کر دی ہے. تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان کا تو موقف یہی ہوگا کہ قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے, تاہم ان کے بقول اس سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں پائی جانے والی کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے.
اس کے سیاسی اور سفارتی پہلو ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یورپین ممالک اور کئی اور ممالک ایسے ہیں جو کہ ڈیتھ پینالٹی میں بلیو نہیں کرتے, تو وہ بھی میرے خیال میں ایک لحاظ سے انڈیا کی اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ ان سے مدد لی جائے کہ ڈیتھ سینٹنس نہ ہو.
واضح ہے کہ گزشتہ سال مارچ میں گرفتار کیے گئے بھارتی شہری کلبھوشن کا ایک اعترافی ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا تھا، جس کے بارے میں پاکستانی حکام کا کہنا تھا کہ کلبھوشن یادو نے یہ ویڈیو رضاکارانہ طور پر ریکارڈ کروائی۔ تاہم آزاد ذرائع سے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کیا کلبھوشن نے کسی دباؤ کے تحت یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی یا نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اگر کلبھوشن یادیو کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو بھارت اسے ایک سوچا سمجھا قتل تصور کرے گا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ایسی رپورٹیں آنے کے بعد کہ پاکستان کی فوجی عدالت نے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کو موت کی سزا سنائی ہے، بھارتی حکومت نے نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط کو طلب کیا اور اس پر احتجاج درج کیا۔ سیکرٹری خارجہ جے شنکر نے عبدالباسط کی موجودگی میں کہا کہ کلبھوشن کو موت کی سزا سنائے جانے کے سلسلے میں جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے وہ بقول ان کے مذہب کا خیز ہے۔ وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کلبھوشن کو پھانسی دی جاتی ہے تو ہم اسے پہلے سے سوچا سمجھا قتل تصور کریں گے۔ اس نے مزید کہا کہ جادھو کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، ہمارے ہائی کمیشن کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی گئی کہ کلبھوشن کے خلاف عدالتی کارروائی چل رہی ہے۔ بھارت نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان 12 پاکستانی قیدیوں کو بھی واپس نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہیں ایک روز بعد پاکستان واپس بھیجا جانا تھا۔ دریاسنا یہاں کے تجزیہ کاروں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ پاکستانی عدالت کے اس فیصلے کے بعد دونوں ملکوں کے رشتوں پر برا اثر پڑے گا۔ اس سلسلے میں یہاں کے نیوز چینلوں پر سے شروع ہو گئے ہیں اور شدت پسند تجزیہ کار پاکستان کو سخت پیغام دینے کی وکالت کر رہے ہیں۔ سابق سفارتکار این این جھا کے مطابق پاکستان کی فوجی عدالت کا یہ فیصلہ غیر متوقع اور بہت سخت ہے۔ ایک دفاعی تجزیہ کار جی ڈی بخشی نے اسے انصاف کا قتل قرار دیا۔ خیال ہے کہ اسلام آباد نے کلبھوشن جادھو کا ایک اقبالیہ بیان جاری کیا تھا جس کو یہاں کے تجزیہ کاروں نے دباؤ میں دیا گیا بیان قرار دیا تھا۔ بھارت نے اس کا اعتراف تو کیا ہے کہ کلبھوشن بھارتی بحریہ میں تھے، لیکن اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت کا اصرار ہے کہ وہ ایک کاروباری ہیں اور ایران سے اپنا کاروبار کرتے رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
کلبھوشن یادیو کی اس سزا کے متعلق نفیسہ حد بھائی نے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر حامد سعید سے گفتگو کی پروگرام جہاں رنگ میں۔
بریگیڈیئر حامد، بھارتی سرکار نے پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط کو طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کلبھوشن کو پھانسی دی گئی تو یہ سوچا سمجھا قتل ہوگا، اس کا پاکستان کس طرح سے دفاع کرتا ہے؟ یعنی کلبھوشن کو پھانسی دینے کی کا دفاع کیسے کرتا ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب دو ملکوں میں ایک پر جنگ کا اعلان ہو جائے تو وہ جنگی حالات کے بیچ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جسٹیفائی ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ بظاہر امن پسند ملکوں کی طرح ہو اور رسمی طور پر اعلان جنگ بھی نہ ہوا ہو تو ایسی کاروائیوں کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب اگر بھارت یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ ان کا شہری ہے اور اس کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں نہ صرف شہری ہوں بلکہ میں حاضر سروس نیوی کا افسر ہوں اور میری ریٹائرمنٹ 2022 میں ڈیو ہوگی، اور وہ بتا رہا ہے کہ 2001 سے آنورڈ میں را کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کے لیے اس میں بتایا کہ میں چابہار میں مقیم تھا، ویسے وہ ساکن ہے ممبئی کا، اور چابہار سے وہ مختلف مواقع پر حسین مبارک پٹیل کے نام سے کراچی اور بلوچستان میں اپنی آمد و رفت کا بھی ذکر کرتا ہے، اس کے تسلیم کرتا ہے، اور اس نے کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ را نے مجھے جو ٹارگٹ دیے ہوئے تھے ان میں سے ہدف پہلا یہ تھا کہ کراچی میں امن امنا کی صورتحال کو بدتر بنانا، وہاں فنڈنگ کرنی اور وہاں قتل و غارت میں اس کو پروموٹ کرنا۔ دوسرا، جوانی اور ماڑا، پسنی اور گوادر، یہ چاروں جو ہمارے کوسٹل ایریاز ہیں ان کے بیچ میں اس نے جا کے یہی کام کیا، اور جو علیحدگی پسند کچھ عناصر تھے ان کو ساتھ ملا کے تو یہاں پہ اس نے بہت ساری کاروائیوں کا اعتراف کیا ہے۔
دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید۔
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں سیکیورٹی فوج کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والے 8 افراد کی موت پر سوگ منانے اور احتجاج کرنے کے لیے 2 روزہ ہڑتال کا آغاز ہوا، جس سے روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
مشتعل ہجوموں پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں 8 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے خلاف پیر کو وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی گئی۔ دکانیں، بینک اور دوسرے کاروباری ادارے، اسکول اور کالج، یہاں تک کہ بیشتر سرکاری دفاتر بند ہیں اور سڑکوں پر محدود پیمانے پر صرف نجی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ شہری ہلاکتوں کے خلاف پیر سے 2 دن تک ہڑتال کرنے کے لیے اپیل استصاب رائے کا مطالبہ کرنے والے قائدین کے ایک اتحاد نے کی تھی۔ ضمنی انتخاب میں 12.5 لاکھ سے زائد رائے دہندگان میں سے صرف 1 لاکھ سے بھی کم نے ووٹ ڈالے۔ 7.14% کی یہ رائے دہی نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 5 دہائیوں میں کرائے گئے انتخابات میں ریکارڈ کی گئی سب سے کم شرح ہے۔ استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں اور عسکری تنظیموں نے لوگوں سے سری نگر کے ساتھ ساتھ اننت ناگ کی پارلیمانی نشست کے لیے بدھ کو کرائے جا رہے ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کہا تھا۔ ان کا استدلال ہے کہ بھارتی آئین کے تحت کرائے جانے والے انتخابات کشمیریوں کے مطالبہ حق خود ارادیت اور ان سے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں میں کیے گئے رائے شماری کرانے کے وعدے کا نعمل بدل نہیں ہو سکتے۔ حکمران اتحاد میں شامل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی نے بھارتی الیکشن کمیشن سے اننت ناگ کا ضمنی انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس نے، جو دونوں نشستوں پر کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر حصہ لے رہی ہے، اسے حکومت کی ناکامی اور پی ڈی پی کی طرف سے شکست کا اعتراف قرار دے دیا ہے۔ نئی دہلی میں الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ نہ صرف اننت ناگ کے ضمنی انتخاب کو ملتوی کرنے کے مطالبے بلکہ سری نگر کی نشست کے لیے کرائی گئی ووٹنگ کی افادیت پر اٹھائے جا رہے سوالات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ پیر کو مشتعل ہجوموں نے 2 ایسی اسکولی عمارتوں میں آگ لگا دی جہاں پولنگ مراکز قائم کیے جا رہے تھے۔ دریاسنا بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کنٹرول لائن کے کیرن سیکٹر میں پاکستانی کشمیر سے در اندازی کرنے والے 4 عسکریت پسندوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ مارے گئے عسکریت پسندوں سے 4 بندوقیں اور دوسرا اسلحہ برآمد کیے گئے اور یہ کہ ان کا کس تنظیم کے ساتھ تعلق تھا یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان کے خارجہ امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے مسلمان ملکوں کے اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل سے بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود اس کے بارے میں بتائیں گے۔
اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف احمد الاسمین نے پیر کو اسلام آباد میں پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ تنظیم نے بھارت سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال جاننے کے لیے وہاں تک رسائی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن ان کے بقول بدقسمتی سے نئی دہلی نے اسے مسترد کر دیا۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے OIC کے سیکرٹری جنرل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی حکام کی طرف سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ بھارتی کشمیر میں اتوار کو حکومت مخالف مظاہروں کے دوران پولیس اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان تصادم سے 8 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے اور ان تازہ واقعات پر بھی پاکستانی مشیر خارجہ کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر عالمی برادری سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بھارت پاکستان کی تنقید اور مذمت کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اس سے باز رہنے کی تلقین کرتا آ رہا ہے۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ OIC کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف منافرت پر مبنی واقعات اور مقدس شخصیات کی توہین کو روکنے کے لیے حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلم دنیا کے اتحاد و یگانگت کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ ہمیں اسلام و فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز واقعات اور گستاخانہ مواد کی، خاص طور پر سوشل میڈیا پر اشاعت کو روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ سیکرٹری جنرل یوسف احمد کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اس بنا پر مسلمانوں سے منافرت کا اظہار کسی صورت درست نہیں۔
We believe that Islamophobia is some form of extremism in the other side.
انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا انتہا پسندی کی ایک اور شکل ہے۔ دہشت گردی جس کی ہم مذمت کرتے ہیں یہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ شام میں گزشتہ 6 سال سے جاری تنازع کے حل کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ تنظیم اس مسئلے کے سیاسی حل کی خواہاں ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دنیا کے ساتھ بڑے صنعتی ملکوں پر مشتمل گروپ G7 کے وزرائے خارجہ کا سالانہ اجلاس پیر کو اٹلی کے شہر ٹسکنی میں ہو رہا ہے اور توقع ہے کہ یورپ اور جاپان اس میں مختلف امور خاص طور پر شام سے متعلق امریکہ کے نقطہ نظر پر وضاحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن منصب سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے بات چیت کے لیے روس کے دورے کی تیاری میں ہیں۔ انہوں نے اتوار کے روز کریملن پر تنقید کی کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کے تازہ ترین حملے کو روکنے میں ناکام رہا۔ اس حملے کے لیے شام کو مردے الزام ٹھہرایا جا رہا ہے جس میں 87 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے یہ تو نہیں کہا کہ روس کا گزشتہ ہفتے کے حملے میں کوئی ہاتھ رہا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ماسکو نے 2013 میں طے پانے والے کیمیائی ہتھیاروں کے سمجھوتے کے ضامن کے طور پر اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا۔ اس سمجھوتے کا مقصد شام سے تمام کیمیائی ہتھیاروں کو ہٹانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ روس کی کارکردگی ناقص رہی ہے، یا پھر شاید وہ شامیوں کے داؤ پیچ میں آ گیا۔ سین انٹونیو میں ٹرینٹی یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر اور شام کے لیے تجزیہ کار ڈیوڈ لیش نے وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کو بتایا کہ روس نے اس بات کو یقینی بنانے کی بھاری ذمہ داری لی تھی کہ شام ایسے ہتھیاروں سے پاک ہے۔ ڈیوڈ لیش نے امریکہ کے میزائل حملے کو محتاط اور متناسب قرار دیا جس کا مقصد اسد حکومت کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے اتوار کے روز میٹ دا پریس میں کہا کہ ایک سیاسی حل ہی شام کے تنازع کو ختم کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ امن کا قیام اس وقت تک غیر یقینی رہے گا جب تک روس اور ایران کی شمولیت رہے گی اور بشار الاسد اقتدار پر قائم رہیں گے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے جوہری خطرے سے نمٹنے کے طریقوں پر غور کریں اور صدر کو متبادلات سے آگاہ کریں۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر بہجت چلانی۔
امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ جوہری اسلحے سے لیس شمالی کوریا کے خطرے کو ختم کرنے کے طریقہ کار اور متبادلات بتائیں۔ میک ماسٹر نے فاکس نیوز پر یہ بیان ایک ایسے وقت پر دیا جب امریکی بحریہ کا کارل ونسن سٹرائک گروپ جزیرہ نما شمالی کوریا کی طرف بڑھا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو مغربی بحر الکاہل میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے دانشمندانہ قدم قرار دیا۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے کہا کہ خطے میں یو ایس ایس کارل ونسن طیارہ بردار جہاز اور متعدد معاون جنگی جہازوں کی موجودگی جزیرہ نما میں سنگین صورتحال کا رد عمل ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان مون سانگ کیون کہہ رہے ہیں کہ ہم صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور شمالی کوریا کی طرف سے اشتعال انگیزی کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت وہاں کئی سیاسی تقریبات ہو رہی ہیں اور شمالی کوریا کے لیے موقع موجود ہے کہ وہ مزید جوہری تجربات کرے یا پھر میزائل داغے۔ شمالی کوریا طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایک ایسے میزائل کو تیار کرنے کی کوشش میں ہے جو جوہری بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور امریکہ تک مار کر سکے۔ شمالی کوریا سے یہ فاصلہ تقریباً 8,000 کلومیٹر ہے۔ شمالی کوریا اب تک 5 جوہری تجربات کر چکا ہے اور ممکن ہے چھٹے تجربے کی تیاری میں ہو۔ پیونگ یانگ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے باوجود بلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ قراردادوں کے مطابق ایسے تجربے کرنے کی ممانعت ہے۔ میک ماسٹر کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے فلوریڈا میں اپنے سربراہی اجلاس کے دوران اتفاق کیا تھا کہ پیونگ یانگ کا جوہری ہتھیاروں کو ترقی دینے کا اشتعالی رویہ ناقابل قبول ہے۔ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے مضبوط ترین حلیف چین سے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا سے اس کے جوہری عزائم ترک کرانے کے لیے سخت اقدام اٹھائے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے سپریم کورٹ جسٹس اینتونین اسکالیا کی موت کے 14 ماہ بعد پہلی بار 9 ججوں کے فل بینچ کے ساتھ کارروائی کا آغاز کرے گی، جبکہ نئے جج نیل گورسچ نے اپنے عہدے کا 2 مرتبہ حلف اٹھایا جو ایک قانونی ضرورت تھی۔ یہ حلف انہوں نے سپریم کورٹ میں اور دوسرا وائٹ ہاؤس میں اٹھایا۔ مصر میں 2 عیسائی گرجا گھروں پر دہشت گرد حملوں کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلا تیسا ہوک کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
پہلا حملہ تانتا کے قبطی گرجا گھر میں ہوا چند گھنٹوں کے بعد اسکندریا کے گرجا گھر کے دہشت گرد حملے میں 17 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حملے ایسے موقع پر ہوئے جب اسی ماہ پوپ فرانسس مصر کا دورہ کرنے والے ہیں۔ پوپ فرانسس نے اس حملے پر تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میں خدا سے دعا گو ہوں کہ ان دہشت گردوں کے دل و دماغ تبدیل ہو جائیں، خدا ان لوگوں کے دل میں نیکی ڈالے جو دہشت گردوں کو ہتھیار اور دیگر سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ مغربی ملکوں نے بھی متفقہ طور پر اس دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ مصر کے صدر صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر چک شومر کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف ہمیں اپنی کوششوں کو دگنا کرنا پڑے گا۔ دہشت گردی ایک ایسی لعنت ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے۔ ہم نے ان کے خاتمے کے لیے کامیاب کوششیں کی ہیں اور ڈرون حملوں کے ذریعے داعش کے کئی بڑے لیڈروں کو ہلاک کیا ہے۔ دوسری طرف فلسطینی گروپ حماس نے بھی ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترجمان فازی بارہوم کہتے ہیں،
حماس موومنٹ ہوپس دیٹ ایجپٹ ریکورز فرام دیز وونڈز اینڈ وشز سیفٹی سیکیورٹی سٹیبلٹی اینڈ پروسپیریٹی۔
حماس کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ حماس تحریک کو امید ہے کہ مصر کے زخم مندمل ہو جائیں گے، ہم مصر کی سیکیورٹی، خوشحالی، تحفظ اور استحکام کے آرزو مند ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مصر عرب اور اسلامی ملکوں کے اتحاد کے فروغ کے لیے اپنے کردار کو جاری رکھے۔ مصری قبطی ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہیں اور یہ اکثر اوقات دہشت گردوں کا نشانہ بنتے آئے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ناقص غذا اور غذائی قلت بدستور ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ہر سال بچوں کی ایک بڑی تعداد 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے ماؤں کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ صوبائی حکومت کے مطابق بین الاقوامی امدادی اداروں کی مدد سے اب اس مسئلے پر قابو پانا اولین ترجیح ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ماؤں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد غذائیت کی کمی کا اب بھی شکار ہے، جس کی وجہ سے 5 سال تک کی عمر کو پہنچنے سے قبل ہی بچوں کی ایک بڑی تعداد موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ صوبائی حکومت مسئلہ حل کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے تعاون سے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے۔ صوبائی سیکرٹری صحت انوار الحق بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران بتایا کہ صوبائی حکومت نے غذائیت کی کمی کے شکار ماؤں و بچوں کو علاج اور مناسب خوراک کی سہولیات فراہم کرنے اور صحت مندانہ رویوں کے فروغ کے لیے عالمی بینک کے تعاون سے بلوچستان کے 7 اضلاع میں نیوٹریشن پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔
بلوچستان میں مطلب جو میل نیوٹریشن کے حوالے سے تقریباً 16% جو کہ بالکل ایمرجنسی کے لیول تک پہنچ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے ایک نیوٹریشن پروجیکٹ ڈیولپ کیا تھا، 1.4 بلین روپیز کا ہے، یہ 7 ڈسٹرکٹ کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم ایک اور اسکیلنگ پروجیکٹ میں جا رہے ہیں جو کہ ایک اور ڈسٹرکٹ میں اسٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ اس پہ ایک نیوٹریشن کا پورے ایک ڈائریکٹریٹ اور نیوٹریشن کا ایک بڑا پروجیکٹ کی ضرورت ہے بلوچستان میں۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبہ میں غذائیت کی کمی اور زچگی کے دوران اموات کی شرح ملک کے دوسروں صوبوں کی نسبت زیادہ ہے۔ گزشتہ 1 اشرے کے دوران کیے جانے والے بیشتر جائزوں میں صوبے کے کم عمر بچوں میں غذائیت کی کمی 52% سے زائد بتائی جاتی رہی ہے، تاہم ناقدین یہ شرح کئی گنا زیادہ بتاتے ہیں۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ غذائیت کی کمی کے حوالے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 7 اضلاع میں 7 ماہ کے دوران 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 3 لاکھ بچوں اور 60,000 حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو مؤثر غذا اور علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بچوں کے امراض کے ماہر بولان میڈیکل کمپلیکس کے شعبہ اطفال کے پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد کاکڑ کا کہنا ہے،
میں پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جو بچوں کو دیکھ رہا ہوں، جو حالت پہلے تھی وہی حالت برقرار ہے۔ میں تو کوئی خاص چیز اس وقت تک نظر نہیں آئی ہے، جو بچے خوراک کی کمی کے شکار تھے وہ تقریباً اسی طرح ہے، کوئی فرق نہیں پڑا ابھی تک۔ مریض اسی حساب سے جو خوراک کی کمی کے شکار ہے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ موثر غذا اور غذائیت کی کمی کے حوالے سے صوبے کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں شعور پیدا کرنے سے ہی اس مسئلے پر قابو پانا ممکن ہوگا۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبے پنجاب کے وزیر اعلی نے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ادارہ خواتین کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
اسٹریٹیجک ریفارم یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل سلمان صوفی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس اتھارٹی میں چیئر پرسن کے عہدے کے نیچے تین صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں، جن میں دو خواتین ہوں گی، اور ساتھ ہی تمام متعلقہ محکموں کے اعلی عہدیدار شامل ہوں گے۔ سلمان صوفی کا کہنا تھا کہ خواتین کی دادرسی کا ایک مرکز ملتان میں پہلے ہی قائم ہو چکا ہے، اور اب اس آرڈیننس کے نفاذ کے بعد یہ اتھارٹی باقی 35 اضلاع میں خواتین کی دادرسی کی مرکز کھولے گی۔
اس کا اپنا انفورسمنٹ ونگ ہوگا، اپنا آرکیٹیکچرل ونگ ہوگا، اپنا ایڈمنسٹریشن ونگ ہوگا، اور اسی اتھارٹی کے اندر ایک AIG جینڈر بیس وائلنس کی پوسٹ بھی کریٹ کی گئی ہے، جو کہ AIG پنجاب کے آفس میں کام کریں گی، اور یہ فیمیل آفیسر ہوں گی گریڈ 19-20 کی، جو کہ اوور آل پولیس کو، جو کہ جینڈر بیس وائلنس کو دیکھ رہی ہے پنجاب میں، اس کو مانیٹر کریں گی، اس کی انچارج ہوں گی، اور میک شور کریں گی کہ کوئی FIR جو ہے وہ نہ ریجیکٹ ہو سکے، اور جو پروسیکیوشن اور کنوکشن میں اس کی ہیلپ ہو سکے۔
خواتین کے حقوق کی تنظیم عورت فاؤنڈیشن کی عہدیدار ممتاز مغل نے وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں صنفی بنیاد پر تشدد کی روک تھام کے لیے ایک خاتون اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل کی تعیناتی کی تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عورت کو اپائنٹ کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، یہ تھانے لیول پہ جو ہے عورتوں کی تعداد کو ہر سطح پہ، SHO لیول پہ، انویسٹیگیشن لیول پہ، میرر لیول پہ، خاص طور پہ جو لکھنے FIR لکھنے والی ہیں وہ خواتین ہونی چاہیے، تاکہ وہ صحیح انداز میں ایک خاتون کے کیس کو شروع میں ہی لکھیں، تاکہ جو ہم بات کرتے ہیں فوری اور سستے انصاف کی، وہ واقعی ہم اس کو کر سکیں۔
عبدالرحمن، وائس آف امریکہ، لاہور۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
9 مارچ کو سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے شہادت دیتے ہوئے امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل نے مشرق وسطی میں عدم استحکام سے متعلق ایران کی سرگرمیوں پر اپنی تشویش کا ذکر کیا۔ سینٹرل کمان کا سیکیورٹی کی ذمہ داریوں کے حوالے سے دائرہ شمال مشرقی افریقہ سے لے کر خلیج اور آگے وسطی اور جنوبی ایشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ جنرل جوزف ووٹل کے الفاظ،
It is my view that Iran poses the greatest long-term threat to stability for this part of the world.
یہ میرا خیال ہے کہ ایران دنیا کے اس حصے کے لیے طویل المیاد بنیاد پر سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ علاقائی بالادستی حاصل کرے اور علاقوں میں سب سے زیادہ بااثر ملک بن جائے۔ ایسے گروپوں کے لیے جو علاقوں کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایران کی حکومت کی کارروائیاں بدستور تخریبی ہیں اور ان سے کسی کو مدد نہیں ملتی۔ جنرل ووٹل کہتے ہیں،
Iran has a role in the region. They have been around for a long period of time. Nobody is trying.
ایران کا علاقے میں ایک کردار ہے، وہ کافی عرصے سے کردار ادا کر رہا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ایران بھاگ جائے، تاہم عدم استحکام پیدا کرنے سے متعلق اس کا رویہ، جس پر وہ مستقل بنیاد پر کاربند ہے، ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے۔ جنرل ووٹل نے اس جانب توجہ دلائی کہ ایران کی سرگرمیاں عالمی سیاسی استحکام اور اقتصادی خوشحالی کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سرگرمیوں میں شام کی بشار الاسد کی قاتل حکومت کو اہم فوجی اور مالی امداد مہیا کرنا شامل ہے، اور ساتھ ہی ایران کی یہ خواہش بھی کہ شیعہ آبادی والے مراکز کو اپنے زر رسا اثر کو وسعت دینے کے لیے استعمال کرے، نہ صرف شام کے اندر بلکہ پورے علاقے کے عرب ملکوں میں، اور ساتھ ہی یمن میں حوثی باغیوں کے لیے ایران کی حمایت بھی۔ جنرل ووٹل نے کہا کہ ان سرگرمیوں کے علاوہ ایران اس کوشش میں بھی ہے کہ عراق کی سیکورٹی فورسز کے اندر طویل المیاد بنیاد پر اپنی موجودگی سے عراق کی حکومت کو تخریب کا شکار کیا جائے۔ ایران نے عدم استحکام پیدا کرنے سے متعلق جو رویہ اپنا رکھا ہے، اس کا توڑ کرنے کے لیے امریکہ علاقائی شراکت کاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور مختلف طریقے استعمال کر رہا ہے۔ جنرل ووٹل نے کہا کہ ایران کے رہنما جو کر رہے ہیں، ہمیں ان کا پردہ چاک کرنا ہے۔ کوئی اور ملک اس طرح کی کارروائی نہیں کرتا جس طرح کی وہ کر رہے ہیں۔ غیر پیشہ ورانہ، غیر محفوظ اور معمول سے ہٹ کر کی جانے والی سرگرمیوں کے لیے انہیں جواب دہ بنانے کی ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جسٹن ٹریڈز۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب خیر۔